پھرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چے درویشی چے سلطانی، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، جامعہ حنفیہ بورے والا میں
حضرات، یاد رکھیے ہمارے ہاں نامور قرآ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد نعتیں، ممتاز علماء اکرام، اکابرین اسلام کی گراں قدر کیسٹوں کا واحد مرکز اور سپاہ صحابہ کے نامور عالم دین کی تقریروں کے کیسٹ حاصل کرنے کا واحد مرکز، شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس، ریل بازار، بہاول نگر۔ پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرانے کا واحد ادارہ شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس، ریل بازار، بہاول نگر، فون نمبر 2594 یعنی 2594 پی پی۔
جامعہ حنفیہ بورے والا میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، آج یہ جلسہ سیرت کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے بورے والا کے ہزاروں افراد، سپاہ صحابہ کے رضاکار، نوجوان کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے صحابہ کا ذکر بھی ہوگا، اور سپاہ صحابہ کا موقف بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 1900 آیات براہ راست پیغمبر علیہ السلام کی شان میں اتاری، اور مجموعی طور پر سارا قرآن نبی کی شان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر پیغمبر کا حسن بکھرا پڑا، سارا قرآن نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. کوثر کا معنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حوض کوثر عطا کیا، لیکن علماء محققین نے کہا کہ اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ تجھے کوثر عطا کیا، یعنی ساری کائنات میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ تیری جھولی میں ڈال دی. انا اعطینا کل کوثر کا یہ معنی، کوثر کثرت سے ہے، کوثر زیادتی سے ہے، کوثر ساری چیزوں کے مجموعے سے ہے. انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں میں نے تیرے دامن میں ڈال دی، تیری جھولی میں ڈال دی، حسن کے کمالات تیری جھولی میں ڈال دیے اور کردار کے کمالات تیری جھولی میں ڈال دیے، عظمتوں رفعتوں کے کمالات تیری جھولی میں ڈال دیے، دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں وہ تجھے دیے. یہ آیت کب اتری؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے فوت ہو چکے اور تیسرا بیٹا ابراہیم بیمار تھا. مکے میں قریشیوں نے پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ابو جہل نے کہا دیکھو رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں بچا، یہ تیسرا بیٹا یہ بھی بیمار ہے، یہ بھی چلا جائے گا، اور جب یہ بھی بیٹا چلا گیا تو پھر دنیا میں رسول اللہ کا نعوذ باللہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ابو جہل کا اعلان تھا جو مکے کی گلیوں میں اس نے کیا. اس نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ لا ولد ہوگا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، جب بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا مشن نہیں چلے گا، اس کا پروگرام نہیں چلے گا، تو اس کا نام دنیا میں کوئی نہیں لے گا. اس لیے انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا. عین اس حالت میں جب سارے مکے کے مشرک نبی کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے یہ لڑکا نہیں بچے گا، یہ ابراہیم نہیں بچے گا، اور وہ ابراہیم بیمار تھا پیغمبر کا اکلوتا بیٹا اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں وہ تڑپ رہا تھا اور پیغمبر رو رہے تھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے ابراہیم ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں. پیغمبر اتنے پریشان تھے کہ اے اللہ جن لوگوں نے ساری زندگی تیری دشمنی کی، تیرے مقابلے میں بتوں کو سجایا، تیرے سامنے تیرے مقابلے میں بتوں کے سامنے سر جھکائے، ان کے دس دس بیٹے ہیں اور میں تیرا آخر الزماں پیغمبر ہوں، تو نے دو بیٹے دیے وہ بھی لے لیے اور یہ تیسرا بیٹا دیا یہ بھی بیمار ہے، اے اللہ میں محمد تیری تقدیر پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرے اعلان پہ راضی ہوں، یہ کہتے ہیں اور بیٹا ہاتھ میں جان دے رہا ہے. تھوڑی دیر گزری کہ ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گیا، پیغمبر رو رہے ہیں اور بیٹے کی جان پیغمبر کے ہاتھوں میں نکل رہی ہے. میرے بھائیو یہ پیغمبر علیہ السلام سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ بیٹا جان ہاتھوں میں دے رہا ہے، پیغمبر رو رہے ہیں اور پیغمبر ان کو بچا نہیں سکے، کیونکہ بچانے والی ذات صرف پروردگار کی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے رو کر کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، اگر یہ بچ جائے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن پروردگار کو کچھ اور منظور تھا. جب مکے کے لوگوں نے مذاق اڑایا، بیٹا فوت ہو گیا، تو اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام اتنے پریشان ہیں کہ پریشانی کے عالم میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری، انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے ساری دنیا کی اچھائیاں تیری جھولی میں ڈال دی، عظمتیں تیری جھولی میں ڈال دی، رفعتیں تیری جھولی میں ڈال دی، فصل لربی کا ونہر، اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ کی حمد بیان کر اور قربانی کرتا رہے. ان شانیا کا هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، جو تیرا دشمن ہے وہ لا ولد رہے گا. ابتر عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی اولاد کوئی نہ ہو، جس کی نرینہ اولاد کوئی نہ ہو. حالانکہ ابو جہل کے بیٹے بھی تھے، اتبا کے بیٹے بھی تھے، اخنس کے بیٹے بھی تھے، لیکن قرآن کہتا ہے ان شانیا کا هو الابتر، اے پیغمبر ابتر جو ہوگا لا ولد ہوگا، جس کی اولاد کوئی نہیں وہ ابو جہل ہوگا، جس کی اولاد کوئی نہیں وہ تیرا دشمن ہوگا. بے شک یہ تیرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، لیکن دنیا دیکھے گی کہ ساری کائنات میں ہر کلمہ گو تجھے اپنا باپ کہے گا، ہر کلمہ گو تیرا بیٹا کہلائے گا، ہر کلمہ گو تیرا فرزند کہلائے گا، اور دنیا کے کسی خطے میں کوئی نہیں کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں عتبہ کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں اخنس بن شریک کی اولاد ہوں۔ اے کملی والے، کائنات میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، پوری دنیا کی دھرتی میں، جزیروں میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، پوری کائنات کے ایک ایک خطے میں جہاں کوئی بستی ہوگی، وہاں جو شخص تیرا کلمہ پڑے گا، تیری اولاد ہوگا، تیرا کلمہ پڑے گا، تیرا بیٹا ہوگا، تیرا کلمہ پڑے گا، تجھے اپنا باپ کہے گا، لیکن ابو جہل پوری دنیا میں لاولد ہوگا، صدیاں بیت جائیں گی، کوئی نہیں کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر دی۔ کیا مطلب ہے کہ ہم نے تجھے حوض کوثر بھی دیا، ہم نے تجھے نبوت بھی دی، ہم نے تجھے سیادت بھی دی، ہم نے تجھے صداقت بھی دی، ہم نے تجھے عدالت بھی دی، ہم نے تجھے شرافت بھی دی، ہم نے تجھے شجاعت بھی دی، ہم نے تجھے سیاست بھی دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اے پیغمبر تیری اولاد نرینہ اس وقت موجود نہیں، لیکن بتا تو صحیح، دنیا میں جتنے ولی ہیں وہ تیری اولاد ہے، جتنے کتب ہیں تیری اولاد ہے، جتنے امام ہیں تیری اولاد ہے، جتنے کلمہ گو ہیں تیری اولاد ہے، اور تو درمیان میں ہے، تیری نبوت کا سورج چمک رہا ہے اور تو درمیان میں ہے، اس طرف ایک حکیموں کا طبقہ ہے وہ تیری نبوت سے روشنی لے رہا ہے، ایک سیاست دانوں کا طبقہ ہے جو تجھ سے سیاست لے رہا ہے، ایک فقیروں کا طبقہ ہے جو فقیری سیکھ رہا ہے، ایک عالموں کا طبقہ ہے جو علم لے رہا ہے، ایک فقیہوں کا طبقہ ہے جو فقاہت لے رہا ہے۔ اے کملی والے، دنیا میں سارے کمالات والے تیری اولاد میں ہیں، اور اگر ان کمالات کو تو کسی جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو جتنی تجھ میں صداقت ہے، جتنی تجھ میں سچائی ہے، وہ جسمانی شکل میں ابو بکر کی شکل میں موجود ہے، جو تیری عدالت ہے وہ عمر کی شکل میں موجود ہے، جو تیری شرافت ہے وہ عثمان کی شکل میں موجود ہے، جو تیری شجاعت ہے وہ علی کی شکل میں موجود ہے، جو تیرا تقویٰ ہے وہ ابو ذر کی شکل میں موجود ہے، جو تیری سیاست ہے وہ معاویہ کی شکل میں موجود ہے، جو تیری فقاہت ہے وہ ابن عباس کی شکل میں موجود ہے، جو تیری تفسیر ہے وہ ابن مسعود کی شکل میں موجود ہے، جو تیری عظمت ہے وہ دہیا قلبی کی شکل میں موجود ہے۔ اے کملی والے، فقاہت تیرے قدموں کے نیچے، خطابت تیرے قدموں کے نیچے، سیاست تیرے قدموں کے نیچے، کیسر تیرے قدموں کے نیچے، کسرا تیرے قدموں کے نیچے، کائنات کی عظمت تیرے قدموں کے نیچے، حکومتیں تیرے قدموں کے نیچے۔ بے شک جس دن تو پیدا ہوا تیرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا، لیکن وقت آیا کہ سورج تیری انگلی سے تو ٹکڑے ہوا، چاند تو ٹکڑے ہوا، بادشاہ تیرے قدموں میں آئے، ساری کائنات مل کر تیرے قدموں کے نیچے آئی۔ یہی ہے مانا انا آتینا کل کمال ہے وہ میرے پیغمبر کی ذات میں پنہا ہے، پنہا ہے یا نہیں؟ اور جب نبی میرے دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کی حالت یہ تھی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چار و سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بشیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔
شان رسالت، شان صحابہ،
میرے بھائیو، ابو بکر کو کون جانتا تھا، عمر کو کون جانتا تھا، عثمان کو کون جانتا تھا؟ آج میں صدیق اکبر کی عظمت کے لیے، فاروق اعظم کی عظمت کے لیے، عثمان غنی کی عظمت کے لیے آج میں جان دینے کو تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سچائی اور یہ جو صداقت صدیق کے چہرے میں نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں سچائی رسول اللہ کی ہے. یہ اصل میں سچائی کس کی ہے؟ ابو بکر نامی آدمی تو اور بھی بڑے تھے، لیکن جو ابو بکر محمد کا غلام بنا، جس میں رسول اللہ کی سچائی آئی، جس میں پیغمبر کی صداقت آئی، جس میں رسول اللہ کا تقویٰ آیا، جس میں پیغمبر کی درویشی آئی، جس میں رسول اللہ کی نبوت کا اور پیغمبر کی سچائی کا پرتو آیا، وہ ابن ابی قحافہ تھا. وہ ابو قحافہ عثمان کا بیٹا تھا جو مکے میں 18 سال کی عمر میں رسول اللہ کا دوست بنتا ہے. پیغمبر کی عمر 20 سال ہے، صدیق کی عمر 18 سال ہے. اور اس سچائی کو تو دیکھو کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک جس نے محمد مصطفیٰ کی صحبت میں وقت گزارا، پیغمبر سے سچائی لی، نبی سے عظمت لی، پیغمبر سے کمالات لیے، اس کو نبی سے کتنا پیار تھا، اس کو پیغمبر سے کتنی محبت تھی، اس کو رسول اللہ سے کتنا انس تھا، اس انس کو بھی دیکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ 3 چیزیں قیمتی ہیں. سب سے پہلی چیز اپنی جان قیمتی ہے، دوسرے نمبر پر اولاد قیمتی ہے، تیسرے نمبر پر مال قیمتی ہے. دیکھو مکہ مکرمہ میں جب خانہ کعبہ میں اعلان توحید ہوا تو ابو بکر صدیق پیغمبر کے اوپر لیٹ گئے. ابو بکر کو لوگ مارنا چاہتے تھے لیکن صدیق محمد کے جسم پر لیٹ گئے. لوگوں نے نیزے مارے، ابو بکر کے منہ پر جوتے مارے، صدیق بے ہوش ہو گیا. اب پیغمبر بچ گئے لیکن ابو بکر بے ہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں صدیق کو ان کے گھر لے جایا گیا. جب گھر پہنچے ابو بکر بے ہوش ہے، سارا خاندان رسول اللہ کا دشمن تھا، پیغمبر کا مخالف تھا. جب رات کو ابو بکر کو ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی ابو بکر کے والد نے کہا، تجھے نہیں کہا تھا کہ محمد کے پیچھے نہ چل، تجھے نہیں کہا تھا پیغمبر کے قریب نہ چل. لیکن ابو بکر صدیق نے آنکھ کھول کے فرمایا، ابا جان میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. بیوی والدہ نے کہا، ٹھہر جاؤ، کیا کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق ہے، توجہ میری طرف، توجہ ہے، کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی شاید سمجھ میں. ابو بکر صدیق کے والد نے کہا، تجھے نہیں کہا تھا جہاں مار پڑ رہی ہے وہاں کیوں جاتا ہے؟ اما نے کہا، ابو بکر تجھے ہوش آ گئی ہے، خیر نبی چھوڑے، کیا کہتے ہو؟ میری طرف توجہ کر، اگر میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بس کرتا، تو پھر آپ توجہ کریں. ہے توجہ؟ صدیق اکبر کے والد نے کہا کہ تم وہاں گئے کیوں تھے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اما نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. ابو بکر نے فرمایا، اما میں دودھ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک یہ نہ دیکھوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. ابو بکر صدیق اسی حالت میں، آدھی رات کا وقت ہے، ام جمیل ایک عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے صدیق اکبر دار ارکم میں پہنچے جہاں رسول اللہ موجود تھے. آدھی رات کا وقت ہے، پیغمبر نے دروازہ کھولا، ابو بکر اندر داخل ہوئے. ذرا توجہ کی ضرورت ہے، کیا کرتے ہیں؟ کس طرف توجہ کرتے ہیں؟ میری بات کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے جو بٹن دبایا اور چل رہی ہے. آپ کی توجہ ہٹے گی تو میری تار ٹوٹ جائے گی. توجہ میرے بھائیوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کے دروازے پر پہنچے، پیغمبر نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر کا سارا چہرہ خون آلود تھا، چہرے پر خون تھا، منہ سے خون بہ رہا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے چراغ کی روشنی میں ابو بکر کا خون آلود چہرہ دیکھا. صدیق اکبر کے چہرے پر پیغمبر نے بوسا دیا اور ابو بکر نے فرمایا، کملی والے، جتنا دکھ مجھے مار کا تھا، تیرا چہرہ دیکھا سارے دکھ دور ہو گئے.
مصطفیٰ کا ہم کہے، مصطفیٰ کا ہم کہے، مصطفیٰ کا ہم کہے.
سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی جان ہوتی ہے. ابو بکر نے کعبے کے سامنے وہ جان بھی محمد کے قدموں پہ لٹا دی. یہ علیحدہ بات تھی, صدیق کی جان بچ گئی لیکن صدیق پیغمبر کے جسم پہ لیٹ گیا. صدیق نبی کے جسم پہ لیٹتا ہے اور نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے. اور دوسری چیز سب سے قیمتی اولاد ہوتی ہے. میرے بھائیوں, پیغمبر کی بیوی خدیجہ فوت ہو گئی, پیغمبر کی بیوی سودا بیمار ہو گئی, نبی پریشان ہو گئے. ابو بکر کی بیٹی کی عمر 9 سال ہے, ابو بکر کی بیٹی کی عمر 9 سال, پیغمبر کی عمر 53 سال ہے. 53 سال کا انسان اور 9 سال کی بیٹی, ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ خامد کی عمر کتنی ہے, بیٹی کی عمر کتنی ہے. ابو بکر نے دیکھا پیغمبر پریشان ہے, بیوی فوت ہو گئی, صدیق نے 9 سال کی بیٹی محمد کے قدموں پہ لا دی, پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دی. یہ ٹھیک ہے کہ فیصلہ عرش سے ہوا تھا لیکن مرضی صدیق کی دیکھو. صدیق نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ 60 سال 70 سال کی عمر میں رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں, میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے. جن کی بیٹیاں جوانیوں میں بیوہ ہوتی ہیں ان سے پوچھو کتنا بڑا دکھ ہے. لیکن ابو بکر کے دل میں یہ خدشہ ضرور تھا, لیکن اس خدشے کے باوجود صدیق نے سوچا میں بیٹی کی بیوگی کا دکھ اٹھا سکتا ہوں, محمد کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا. میرے بھائیوں توجہ, ابو بکر صدیق نے جان بھی نبی کے قدموں پہ لٹائی, اولاد بھی پیغمبر کے قدموں پہ لٹائی. جب نبی غار میں پہنچے تو ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما پیغمبر کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے, ابو بکر صدیق کا بیٹا پیغمبر کے لیے بکریاں لے جاتا ہے, غلام دودھ دوتا ہے, غار میں دودھ پہنچاتا ہے. اور پھر دیکھو کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے صدیق جان بھی دے, صدیق اولاد بھی دے. اور جب پیغمبر نے چندے کی اپیل کی جنگ تبوک میں, ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا, سب ساری دولت دے دی, لیکن پیغمبر نے 5ویں مرتبہ چندہ مانگا. صدیق اپنے گھر چلے گئے. عائشہ فرماتی ہے میرا والد دیواروں پہ ہاتھ لگاتا تھا اور میں نے کہا ابا جان کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا بیٹی کپڑا سینے والی ایک سوئی یہاں لٹکائی تھی, میں چاہتا ہوں وہ سوئی مجھے مل جائے, وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دوں. سوئی مل گئی, وہ سوئی بھی نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دی. پیغمبر نے 6ویں مرتبہ چندہ مانگا. صدیق نے اپنے کپڑوں کو دیکھا کہ یہ تو کپڑے بڑے مہنگے ہیں اور پیغمبر پریشان ہے. ابو بکر مدینہ کے بازار میں گئے اور اچھے کپڑے اتار دیے, مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیے اور وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا. ٹاٹ کا ٹاکیوں کا لباس خرید کر ابو بکر نے پہن لیا. ٹاکیوں کے کپڑے پہن کے صدیق پیغمبر کی مجلس میں آ گیا. جو پیسے کپڑوں کے بچے تھے وہ بھی رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے. تھوڑی دیر گزری, پیغمبر نے دیکھا دروازے پہ مسجد نبی کا دروازہ ہے. ابو بکر صدیق تو پیغمبر کے قریب ہے لیکن جبریل امین دروازے پہ کھڑا ہے. ابو بکر پیغمبر نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا جبریل تو کیسے ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول, جب تیرے عشق میں ابو بکر نے مدینہ کے بازار میں ٹاٹ کے کپڑے پہنے, ٹاکیوں کا لباس پہنا, تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. فرمایا جبریل تو جلدی کر, صدیق کی سنت پہ عمل کر کے تو 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے اور مدینہ کی گلیوں میں لے جا, اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں صدیق جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی. میرے بھائیوں اس بات پہ غور کرو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کمال رسول اللہ میں ہے, جو عظمت پیغمبر میں ہے, وہ عظمت پیغمبر کی پورے صحابہ میں, وہ اسی طرح کی عظمت صحابہ کرام میں موجود ہے. ذرا توجہ کیجئے, پیغمبر کی عظمت سے حصہ صحابہ کو ملا, نبی کی رفعت سے حصہ صحابہ کو ملا, نبی کے کمالات سے حصہ صحابہ کو ملا, نبی کی بلندیوں سے حصہ صحابہ کو ملا. میں ابو بکر کو نہیں جانتا اگر وہ نبی کے قدموں میں نہ آتا, میں عمر کو نہیں جانتا اگر وہ محمد کا غلام نہ ہوتا, میں عثمان کو نہیں جانتا اگر وہ پیغمبر کا نوکر نہ ہوتا. اور میرے بھائیو اگر بات رشتے داری کی ہوتی, ابو لہب پیغمبر کا قریبی رشتے دار ہے, نہیں رشتے دار, ابو لہب تو پیغمبر کا سکا چاچا ہے, ابو لہب تو پیغمبر کا قریبی رشتے دار ہے, حسن میں بے مثال ہے اور خانہ کعبہ کے رہنے میں بے مثال ہے, لیکن وہ ابو لہب جس کا نام ابو لہب تھا, ابو لہب کا معنی کیا ہے کہ ایسا خوبصورت جس کا حسن شعلہ مارتا ہے. لہب عربی میں شعلے کو کہتے ہیں. ابو لہب شعلہ مارنے والا, اتنا خوبصورت مکے میں رہنے والا, نبی کو دیکھنے والا, کعبے میں رہنے والا خوبصورت انسان ہے, پیغمبر کا سکا چچا ہے. لیکن قرآن اسی ابو لہب کے بارے میں کہتا ہے تبت یدا خدا، ابی لہب وطب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، کیوں؟ اس نے محمد کا دامن نہیں پکڑا، پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا، نبی کی صحبت میں نہیں آیا، اور ایک اور آدمی کو دیکھو، وہ نبی کا رشتہ دار بھی نہ تھا، پیغمبر کا چچا بھی نہ تھا، اس کو عربی زبان آتی بھی نہیں تھی، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں تھا، وہ نبی کی برادری نہیں تھی، اور اس کا تو رنگ بھی کالا تھا، اس کے تو ہونٹ بھی لمبے لمبے تھے، وہ ٹہلتا، اس کا نام بلال تھا، وہ حبشے سے چل کے آیا تھا، وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا، اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا تھا. ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ نبی کا کمال ہے. میرے بھائیوں، جتنے کمالات میرے رسول میں ہیں، تمام صحابہ میں ان کمالات کا حصہ صحابہ کو ملا. ملا ہے یا نہیں ملا؟ انا آتینا کل کوثر. اے پیغمبر، ساری کائنات کی عظمتیں تیرے پاس ہیں، رفتیں تیرے پاس ہیں، بلندیاں تیرے پاس ہیں. 144,000 نبی کے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں جس صحابی کو جو کمال ملا وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، جو علم ملا وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، جو سجدے ملے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، جو بہادری ملی وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، جو کمالات ملے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اسی لیے مجھے کہنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام مکے میں آئے تو مکہ مکہ المکرمہ بنا، نبی مدینے میں آئے مدینہ مدینہ المنورہ بنا. اسی پیغمبر نے جس سواری پہ قدم رکھا وہ سواری بے مثال ہے، جس مدینے میں قدم رکھا مدینہ بے مثال ہے، جس پتھر پہ قدم آئے وہ پتھر بے مثال ہے. اور میرے بھائیو، اس کی عظمت کو تو دیکھو کہ پیغمبر مکے میں آئے ہیں، مکہ نبی کا شہر ہے، اللہ کے قرآن کو کہنا پڑا لا اقسم بہذا البلد، اے پیغمبر مجھے مکے کے شہر کی قسم، اے اللہ میرے شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں میدان عرفات ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں حتیم ہے. اللہ نے فرمایا کعبہ تو پہلے بھی تھا، عرفات تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ تو پہلے بھی تھا، حتیم تو پہلے بھی تھا، زمزم تو پہلے بھی تھا، میں نے پہلے قسم کیوں نہیں کھائی، تورات میں کیوں نہیں کھائی، انجیل میں کعبے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ اس لیے کہ آج قسم میں اس لیے کعبے کی کھاتا ہوں، مکے کی کھاتا ہوں، کہ وہ انتا ہلم بہذا البلد، کہ تیرے نبوت والے نورانی قدموں کی تلیاں مکے کی دھرتی پہ لگ چکی. صحابہ کو مرتبہ نبی کی وجہ سے ملا. صحابہ کو مرتبہ، صحابہ کو مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ بلند آواز سے، صحابہ کو مرتبہ کس لیے ملا؟ کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. یہ نقطے کی بات یاد رکھیں کہ صحابہ کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ صحابہ مکے میں رہتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں بات. صحابہ کو اتنا اونچا مرتبہ کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت قرآن نے ان کو قرار دیا. 750 آیات صحابہ کی شان میں اتاری. کیوں اتاری؟ اس لیے نہیں کہ وہ مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں ابو جہل بھی رہتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ مدینہ میں آئے تھے، مدینہ میں عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا. صحابہ کو اتنا اونچا مرتبہ اس لیے بھی نہیں ملا کہ وہ بدر میں گئے تھے، وہ احد میں گئے تھے، وہ خندق میں گئے تھے، وہ حنین میں گئے تھے. صحابہ کا اتنا اونچا مرتبہ انبیاء کے بعد صرف اس لیے ہے کہ صحابہ محمد کے ساتھی تھے. صحابہ رسول اللہ کے، بلند آواز سے، صحابہ رسول اللہ کے، رسول اللہ کے ساتھی تھے، نبی کے دوست تھے، پیغمبر کے رفیق تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ رسول اللہ کی نبوت کے گواہ تھے. رسول اللہ کی نبوت کے، رسول اللہ کی نبوت کے، صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ تھے. آج ایک صحابی کو کسی نے برا کہا تو سپاہ صحابہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے. کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر گواہوں کو ختم کر دیا جائے تو نبوت کا سارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. اور سپاہ صحابہ کے، توجہ، سپاہ صحابہ کے نام میں، سپاہ صحابہ کے نام میں اس کا منشور پنہا ہے. اس پہ بھی غور کریں، دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جس جماعت کا نام سپاہی سے شروع ہوتا ہو، جس جماعت کا نام سپاہی سے، یہ سپاہ صحابہ. لوگ کہتے ہیں جی تمہاری جماعت میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا سپاہیوں کا کیا کام ہوتا؟ ہم تو سپاہی ہیں، ہم تو لیڈر نہیں ہیں. مولانا حق نواز سپاہی تھے، لیڈر تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں خود سپاہی تھی. میں اگر جماعت کا خادم اور سربراہ ہوں تو میں سربراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو سپاہی ہوں. اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ مر بھی سکتا ہے، وہ شہید بھی ہو سکتا ہے، وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے، وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا تو یہی کام ہے، اسی کا سپاہی ہے، وہ صحابہ کا سپاہی ہے. اور سپاہ صحابہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی پہ غور کرنے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. سپاہ صحابہ، سپاہ کا معنی رسول اللہ کے سپاہی، توجہ، سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی رسول کے سپاہی، دونوں کا معنی ایک ہے. کہو دونوں کا معنی، لفظ دو ہے، لفظ کتنے ہیں؟ سپاہ، سپاہ کا معنی صحابہ کے سپاہی اور صحابہ کا معنی نبی کے سپاہی، صحابہ کا معنی نبی کے. ہم صحابہ کے سپاہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جن کے سپاہی ہیں وہ نبی کے سپاہی تھے. ہم صحابہ کے سپاہی کیوں ہیں؟ ایک آدمی نے کہا جی میں تو نبی کا سپاہی ہوں. میں نے کہا تو نبی کا سپاہی ہے اور میں نبی کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. ایک آدمی کسی پیر سے کہتا ہے پیر جی میں تیرا نوکر ہوں. لوگ کہتے ہیں جی واقعی نوکر، لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی تو پیر کا نوکر ہے، میں پیر کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہم مصطفیٰ کے سپاہی ہیں، میں کہتا ہوں میں مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. وہ حضرت سفینہ شیر کے اوپر سواری کرتے تھے، جنگل میں شیر آیا حملہ کرنے، حضرت سفینہ نے کہا ایوہ الاسد اے شیر علم تستحیی، تجھے شرم نہیں آتی؟ انا من غلام رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو شیر نے سر جھکا دیا، دم ہلانے لگا، حضرت سفینہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے اور اس پشت پر سوار کر کے اس کو ہانک کر مدینہ کی طرف لے آئے، مدینہ کے قریب اس کو چھوڑ دیا. جب وہ چلے گئے، شیر چلا گیا، حضرت سفینہ نے رسول اللہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں وہ کیا کہتا تھا. شیر منہ جھکا کر سر ہلاتا تھا. حضور نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل نے مجھے خبر دے دی ہے، جب تو نے کہا تھا میں نبی کا غلام ہوں تو شیر کہتا تھا میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ کا کیا معنی؟ توجہ، سپاہی، سپاہی کیا ہوتا ہے؟ سپاہی کی کیا ڈیوٹی؟ سپاہی جو ہوتا ہے وہ پہرے دار ہوتا ہے، سپاہی چوکی دار ہوتا ہے، سپاہی غلام ہوتا ہے، سپاہی نوکر ہوتا ہے. بھئی ہم تو لیڈر نہیں ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو چوکی دار ہیں. اور چوکی داروں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں بورے والا میں ایک آدمی چوکیداری کرتا ہے، رات کو پہرا دیتا ہے اور پہرا دے کر کیا کہتا ہے؟ جاگو 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 لوگو جاگو، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ لیکن اگر آپ کے اسی چوک میں جہاں وہ لوگوں کو جگاتا ہے وہاں 10 لڑکے رات کو شور مچائیں اور ساری رات گپے لگائیں اور جناب علی یہ تاش کھیلیں اور شور مچائیں، تو آپ کیا کہو گے؟ صبح کو تھانے میں اطلاع دو گے کہ ان لڑکوں نے رات کو شور مچایا، جنہوں نے ہمیں جاگنے نہیں، ہمیں سونے نہیں دیا، یہ ہمیں جگاتے رہے. یعنی جو آدمی شور مچائے اس کی پولیس میں آپ رپورٹ کریں گے کہ انہوں نے رات کو ہمیں سونے نہیں دیا. لیکن جو چوکیدار ہے وہ تو رات ساری کو کہتا ہے جاگو جاگو جاگو، کبھی آپ نے اس کی تو رپورٹ نہیں سمجھے میری بات؟ جو چوکیدار ہے وہ تو جگاتا ہے ساری رات کو جاگو جاگو، اس کی رپورٹ نہیں کی. بلکہ اگر چوکیدار رات کو نہ جگائے تو صبح کو کہتے ہو یار چوکیدار پتہ نہیں کہاں تھا، چوکیدار ہوتا تو شاید چوری نہ ہوتی، چوکیدار ہوتا تو شاید ڈکیتی نہ ہوتی. تو چوکیدار کو آپ تلاش کرتے ہیں کہ چوکیدار رات کو جگاتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بھئی، پرامن حالات ہیں اس لیے کہ چوکیدار جاگ رہا ہے. اور میرے بھائیو اگر عام کوئی آدمی شور مچائے تو آپ اعتراض اس پر کرو، اور ان پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ تو چوکیدار. اب جاگو جاگو حسنین پکارے. میرے بھائیو سپاہ صحابہ تو چوکیداروں کی جماعت کا نام ہے، یہ چوکیدار ہے. آپ کہو گے کس کی چوکیدار ہے؟ نبوت کے محل کی چوکیدار ہے، صحابہ کے محل کی چوکیدار ہے. صحابہ کا جو قصر ہے، صحابہ کا جو محل ہے، اس محل پر شگاف لگانے والے ڈاکو دنیا میں پھرتے تھے، اور چوکیداروں کے علاوہ، چوکیداروں کا دشمن چوروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، ڈاکوؤں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. جتنے بھی دنیا میں چوکیدار ہیں ان کا دشمن صرف چور ہوتا ہے، صرف ڈاکو ہوتا ہے. کیوں؟ کہ چور نے شگاف لگانا ہے، چور سن لگانا چاہتا ہے، چور دیوار پھلانگنا چاہتا ہے، لیکن چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ پہرا دیتا ہے. جو محل محمد کے صحابہ کا مکہ اور مدینہ میں تعمیر کیا گیا، اس محل پہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے. حق نواز شہید نے ایک فوج تیار کی، ایک سپاہی تیار کیے، ایک جماعت تیار کی، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ محمد کے صحابہ کا جو محل ہے اس کا پہرا دو، اس فصیل کا پہرا دو، اس پہ جان لڑا دو، اس پہ جان قربان کر دو. کیوں؟ کہ ابو بکر کا جو محل ہے، عمر کا محل ہے، عثمان کا محل ہے، علی کا محل ہے، 144,000 محمد کے صحابہ کا جو محل ہے، سپاہی صحابہ اس کی چوکیداری کر رہی ہے، اس کی غلامی کر رہی ہے، اس کی نوکری کر رہی ہے، اس کی چاکری کر رہی ہے. ایک شخص کتاب لکھتا ہے کہ ابو بکر کافر ہے، گویا کہ وہ اس محل کو پھلانگنا چاہتا ہے، اس میں شگاف لگانا چاہتا ہے. ایک شخص کہتا ہے عمر کافر تھا، گویا کہ اس محل کو توڑنا چاہتا ہے. سپاہی صحابہ اس محل پہ کھڑے ہو کر جان دے سکتی ہے، ہتھکڑی پہن سکتی ہے، قربان ہو سکتی ہے، لیکن اس محل میں کسی کو شگاف لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی. میرے بھائیو توجہ، یہ تھوڑا شوق پورا ہو جائے گا تو گل جہی میں کر رہا وہ توجہ کرو، وہ نہیں توجہ کرو. ہوں تو بورے والے کی انتظامیہ بھی گلا نہیں کرنا چاہیے بھائی سپاہی صحابہ والے شیعہ نو کافر کہنے، بھائی سپاہی صحابہ والے کلی نے کتنے کافر کہنا. ہوں تو وزیر اعظم کے سامنے اتنے اسلام آباد بھی کافر ہو گئی ہے. میرے بھائیو توجہ توجہ کریں میری طرف، صحابہ کرام جو کمال ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ میں جو کمال ہے کس کی وجہ سے؟ اور جو شخص صحابہ کو گالی دے گا وہ گالی صحابی کو نہیں ہوگی، نبی کو ہوگی. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس پہ غور کرو. میرے رسول نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. او لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. کیوں؟ کیوں نہ تنقید کا نشانہ بنانا؟ اس لیے کہ من احبہم فبحبی احبا. اس پہ غور کرو اس معنی پہ، اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ کہ من احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جس نے ان صحابہ سے محبت رکھی وہ اس لیے محبت رکھی کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت ہے. اس لفظ پہ غور کرو، میرے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا. کیوں؟ اس لیے کہ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت رکھی وہ اس لیے محبت رکھی ہے اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت ہے. اس لیے فمن ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا فبغضی ابغضہم، وہ اس لیے بغض رکھا اس کو چونکہ میرے ساتھ بغض ہے اس لیے اس نے صحابہ سے بغض رکھا. کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ ناموس صحابہ کا جو بل قومی اسمبلی میں ہم نے پیش کیا اس میں پیغمبر کی اس حدیث کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات سچ ہے کہ صحابہ کی محبت حقیقت میں رسول اللہ کی محبت ہے، صحابہ کی دشمنی حقیقت میں پیغمبر کی دشمنی. اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کی محبت نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز اور صحابہ کا بغض نبی کا بغض ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نبی کی گستاخی کے لیے تو سزائے موت ہونی چاہیے لیکن صحابہ کے لیے سزائے موت نہ ہو. کیوں بھائی؟ صحابہ کی عظمت کس وجہ سے؟ تمہیں تو اس مطلب کا ہی پتہ نہیں. 144,000 محمد کے غلام، پیغمبر کے صحابہ، نبی کے دوست، نبی کے رفقا، وہ قدسی الاصل قافلہ 144,000 صحابہ کا، ایک ایک صحابی کی چوکھٹ پر میری جماعت پہرا دی. ہوں کہ گل توجہ ہے میری، آپ کی آپ کی توجہ ہے میرے پیغمبر کے ایک صحابی کو، ایک صحابی کو کوئی شخص برا کہے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مسلمانوں بتاؤ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو نبی کے ایک صحابی کو برا کہے گا ایک، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا.
جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے.
میرے پیغمبر کے، توجہ کیجئے، میں سپاہ صحابہ کا موقف رکھنا چاہتا ہوں. حکمرانوں، ایک پیغمبر کا صحابی صدیق اکبر سے لے کر وحشی بن حرب تک، 144,000 رسول اللہ کے صحابہ، ہر صحابی کی چوکھٹ پر پہرا دینا میرا ایمان، ہر صحابی کے لیے جان لٹا دینا میرا مذہب ہے، ہر صحابی کے لیے بچوں کو یتیم کرانا میری غیرت ہے، ہر صحابی کے لیے بند بند کٹوا دینا میرے مذہب منصور کا تقاضا ہے. اگر ایک لمحہ میں سستی کروں، میں جنگوی کا بھی گستاخ ہوں، پیغمبر کا بھی گستاخ ہوں. یہ سوچتے ہو کہ سپاہ صحابہ نرمی کرے گی؟ حکمرانوں، ابو بکر کے دشمن کے لیے کوئی نرمی نہیں. ابو بکر کے، ٹھہر جائیں اور ٹھہر جاؤ. ابو بکر کے دشمن کے لیے کوئی ہو سکتی ہے نرمی؟ اگر میں ابو بکر کے دشمن کے لیے نرمی کروں تو میرے سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. اگر میں فاروق اعظم کے دشمن کے لیے نرمی کروں تو میرے سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. ہے؟ توجہ تو کرو، میری بات پہ غور تو کرو. نبی کا نام لیتے ہو، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، پیغمبر کی چوکھٹ پہ کتے ناچیں، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ کر پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، رسول اللہ کے دروازے پہ ابو بکر کو کافر کہا جائے، پیغمبر کے دروازے پہ صحابہ کو کتا اور منافق لکھا جائے، اور مجھ سے یہ توقع کرو کہ میں نرمی کروں، اور مجھے یہ درس دینے والوں کہ نبی نے نرمی کا سبق دیا. اور جس نبی نے نرمی کا سبق دیا، سوچو تو صحیح، نرمی کس کے لیے تھی؟ جس نبی نے نرمی کا سبق دیا، اسی نبی نے بدر کے میدان میں تلوار بھی اٹھائی تھی یا نہیں تھی؟ تمہیں مکے کی نرمی تو یاد ہے، تمہیں مدینہ کی سختی یاد نہیں ہے. تمہیں یہ تو یاد ہے کہ پیغمبر نے اپنی دشمن عورت کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی تھی. تمہیں یہ عورت یاد، یہ واقعہ یاد نہیں کہ پیغمبر کو مدینہ کے چوک میں ایک آدمی نے گالی دی، کعب ابن اشرف نے، اور رسول اللہ نے مسجد نبی میں فرمایا تھا، کون ہے صحابہ میں جو کعب ابن اشرف کا سر اتار کر میرے پاس لائے؟ تمہیں یہ نہیں یاد؟ اور پھر کعب ابن اشرف کا سر کس نے اتارا تھا؟ پڑھو حدیث کی کتاب، پڑھو بخاری شریف، کہ پیغمبر نے فجر کی نماز میں یہ کہا تھا کہ کعب ابن اشرف کا سر جو اتارے گا میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو اسی مجلس میں سارے صحابہ تھے، لیکن ایک صحابی کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو اسی وقت سجدے میں چلا گیا اور رو کر کہتا ہے، اللہ، میں جنگ بدر میں نہیں جا سکا، میں جنگ احد میں نہیں جا سکا، میں خیبر میں نہیں جا سکا، اے اللہ، نبی کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرانا. سجدہ کرتا، سجدے میں روتا. مسلمانوں، اس نبی نے صحابی کی دعا اتنی اخلاص والی تھی کہ عرش چیر کر خدا کے پاس پہنچ گئی. اس نے سجدہ کیا کہ میں بدر میں نہیں جا سکا، میں احد میں نہیں جا سکا، اے اللہ نبی کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرا دے. دعا ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ گھر آیا، نبی نا صاحب میں احد میں نہیں جا سکا، اے اللہ نبی کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرا دے. دعا ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ گھر آیا، نبینا صحابی ہے، لاٹھی ٹیکتا ہوا گھر پہنچا، اپنے گھر والوں سے کہا ایک چھری دے دو، چھری تیز کر کے اپنے پاس رکھی اور اس چھری کو نیفے کے ساتھ نیچے چادر کے نیچے تہبت کے ساتھ باندھ لیا اور چلے گئے. کعب بن اشرف کا محل کہاں ہے؟ مدینہ سے باہر ایک میل کے فاصلے پر اس سردار کا محل تھا، یہ نبینا ہے. جب دروازے پر پہنچا لوگوں نے روکا، اس نے کہا نہیں مجھے کعب بن اشرف سے کام ہے. انہوں نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کام ہے. انہوں نے کہا کچھ خیرات چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خیرات لینے آیا ہوں، میں نبینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں خیرات مانگوں گا. انہوں نے کہا چلو یہ کوئی منتا ہے، یہ کوئی خیرات مانگے گا. اندر بچھا دیا. شام کا وقت ہو گیا تو اس نے پوچھا سردار کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ شطرنج کھیل رہا ہے. کہاں شطرنج کھیلتا ہے؟ بالا خانے میں. وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا، جس کمرے میں شطرنج کھیلتا ہے اس کے باہر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ شطرنج کھیل کر کمرے میں جا سویا ہے. بھی کس کمرے میں سویا ہے؟ ساتھ والے کمرے میں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ کونے میں جا کر بیٹھ گیا. رات کی تاریکی ہے، ایک تو آنکھوں کا نبینا ہے اور دوسری طرف ویسے تاریکی ہے، ویسے روشنی کوئی نہیں ہے. اسی کمرے میں ایک کونے میں دب کر بیٹھ گیا. جب آدھی رات ہوئی اس نے خراٹے لینے شروع کیے، جس جگہ سے خراٹے کی آواز آتی تھی خنجر نکالا. خنجر نکال کر اس نشانے پر مارا کہ اس کے حلق پہ خنجر اس کا پیوست ہو گیا. اس نے چیخ ماری. تھوڑی دیر کے بعد خنجر نکال لیا اور نکال کر باہر نکلنے لگا. دل میں خیال آیا کہیں یہ زندہ نہ ہو، کہیں یہ اسی طرح زندہ نہ رہ جائے. پھر وہی کھڑا ہو گیا اور ایک خنجر اور مارا. خون اس کا بہا، اس صحابی کے قدموں کو لگا. یہ خون دیکھ کر کہ یہ گرم خون ہے، چلو یہ مر گیا ہوگا. وہاں سے نکلا، نکل کر باہر مکان نیچے بالا خانے سے نیچے اترا اور محل کا دروازہ تو بند تھا، گیٹ تو بند تھا، لیکن اس کی فصیل پہ چڑھ گیا، دیوار پہ چڑھ گیا. دیوار پر چڑھ کر ارادہ یہ تھا کہ میں نیچے چھلانگ لگاؤں، لیکن یہ خطرہ رہا کہ میں تو چلا جاؤں، چھلانگ لگا کر کیا ہوگا، میں چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہیں یہ بچ گیا ہو تو میری جنت کہیں ضائع نہ چلی جائے. اسی فصیل پہ بیٹھ گیا اور تہجد کا وقت ہوا. عربی زبان میں نائی اس آدمی کو کہتے ہیں جو موت کی خبر کا اعلان کرے. تہجد کا وقت تھا تو کعب بن اشرف کے ایک غلام نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہا ان سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، او لوگو ہمارا سردار کعب بن اشرف قتل ہو گیا. جب اس نے قتل ہونے کا اعلان کیا تو اس نے زبان ہی زبان میں کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کہہ کر اس نے چھلانگ لگائی. جب نیچے چھلانگ لگائی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پہلے آنکھوں سے نبینا تھا، اب جناب ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. لیکن اسی طرح گھسٹتا ہوا رگڑتا ہوا مدینہ میں پہنچ گیا، شہر مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا اور نماز فجر کی اذان ہو رہی تھی. جب یہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوتے ہی وضو کیا اور اسی طرح جس جگہ پر بیٹھ کر کل سجدے میں دعا مانگی تھی اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور سجدہ شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تو نے مجھ سے وہ کام لیا جو آنکھوں والوں سے نہیں لیا، سجدہ کر لیا، نماز ختم ہو گئی، پیغمبر ابھی مصلی پہ بیٹھے ہیں. اسی وقت آسمانوں سے جبریل امین اور جبریل نے آ کر کہا اے کملی والے تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ کعب بن اشرف آج رات قتل ہو چکا ہے. کس نے قتل کیا؟ فرمایا وہ کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے. پیغمبر نے صحابی کو بلایا، صحابی گھسٹتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا. حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو، تو نے جنت خرید لی ہے، آسمانوں سے تیری جنت کا اعلان ہو چکا ہے. عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ جنت مل گئی ہے لیکن یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر نے لعاب نبوت والا لگایا اور ٹانگ پہ لگایا. عبداللہ کہتے ہیں میری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں. او مجھے یہ خبر دینے والوں کہ نرمی کرو، یہاں کیا نرمی ہے؟ ہوئی ہے نرمی؟ اسلام کے مقتضا کو سمجھو، سمجھو کہ نرمی کہاں کی جاتی ہے. باپ کو کنجر کہا جائے تو نرمی نہیں ہوتی، توجہ کرو. ماں کو طوائفہ لکھا جائے تو نرمی نہیں ہوتی. ہاں تجھے کوئی کنجر کہے تو چپ کر جا، تجھے کوئی کتا کہے تو چپ کر جا، تجھے کوئی بدماش کہے تو چپ کر جا، تجھے کوئی اچکا کہے تو چپ کر جا، تجھے بغیرت کوئی کہے تو چپ کر جا. لیکن جب تیری اماں کو کوئی طوائفہ کہے اور کنجری کہے اور منافقہ کہے تو چپ کرے گا تو بغیرت کر جائے. اس بات پہ غور کرو، توجہ. کوئی شیعہ سے ہماری ذاتی جنگ ہے؟ کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ میری جائیداد پہ شیعہ نے کوئی قبضہ کر لیا؟ میرے محل پہ قبضہ کر لیا؟ میرے کپڑوں پہ قبضہ کر لیا؟ میری کرسی پہ شیعہ قابض ہو گئے؟ کیا لڑائی ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کیا اختلاف؟ اور یہ اختلاف صرف اس جلسے میں نقل نہیں کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں نے شیعہ کے کفر کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بھی کیا.
للکار ہے، للکار ہے،
ٹھہر جائیں، ٹھہر ٹھہرے میرے بھائی. میں نے آج سے ایک سال پہلے لاہور میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے شیعہ کی کتابیں پیش کی. آپ کو شاید اس کی تفصیل کا نہیں پتا، اخبارات میں یہ باتیں مختصر آ چکی ہیں. ہمیں وزیر اعظم نے بلایا، کس لیے بلایا؟ کہ بھائی تم شیعہ کو کافر کہتے ہیں، بتاؤ کیوں کافر کہتے ہیں؟ شیعہ تو مسلمان ہیں، شیعہ تو سنیوں کے بھائی ہیں، تم ان کو کافر کہتے ہیں؟ تو ہم میں نے وزیر اعظم کے سیکرٹری سے پوچھا کہ ہمیں جو تم بلا رہے ہیں کہ فرقہ واریت کیوں پھیلاتے ہیں، شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں، وہاں اور کون کون ہوگا؟ اس نے کہا وہاں ساجد نقوی بھی ہوگا. میں نے کہا بس ٹھیک، ہم شیعہ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے، لیکن میں آج اس کے سامنے بیٹھ کر کہوں گا کہ میں تمہیں کافر کیوں کہتا ہوں. کہنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ وزیر اعظم کی وہ میٹنگ ریکارڈ میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں پاکستان کے تمام جید علماء بلائے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، تمام علماء، اور اس میں جماعت اسلامی کے لیڈر بھی بلائے، اس میں خود شیعہ کے نمائندے بلائے گئے. لیکن عین موقع پر ساجد نقوی نہیں آیا، اس کا نمائندہ ریاض حسین نقوی آیا. بھری میٹنگ، اس میں وزیر اعظم نے پوچھا کہ شیعہ کے کفر کی جو بات ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے، سنی شیعہ کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایجنڈا تھا. تو کسی نے کہا کہ آپس میں اختلاف ختم کر دو، کسی نے کہا ایک دوسرے کو برا نہ کہو، اس طرح رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں اتحاد کے عنوان پر. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو جگہ جو بات کہیں اور فٹ کرنی ہے وہاں فٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ. میں نے کہا تمہارے جیسے درباری ملا اگر رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو پیغمبر نے جب خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے تو مجھے بتاؤ ابو جہل، اتبا و شہبہ کے دل دکھے تھے کہ نہیں؟ اور اس پارٹی کے دل دکھے تھے یا نہیں؟ ابو جہل تو مر گیا تھا پہلے، جب بت گرائے دل دکھا تھا یا خوش ہوا تھا؟ وہ درباری مولوی وہاں ہوتے تو کہتے نہیں نہیں نہیں، انہیں دل نہ کیا کہتے بے وقوف آدمی. یہ اس لیے جلسہ رکھا ہے، جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس پہ غور کرو. بڑے تانگے درباری مولوی تو. اچھا جن نے تسی تانگو میں انہیں تو بہت تانگا، پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اصلاح ہو جاوے بعض بندے. سارے برے نہیں، دربار میں کچھ اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نیتوں پر ہم شبہ نہیں کر سکتے. نیتوں پر سارے درباری ملا برے نہیں ہوتے، بلکہ سارے درباری ہوتے ہی نہیں. اب دیکھیں وہاں کسی نے کچھ کہا، لیکن مولانا ضیاء القاسمی ہماری جماعت کے سپریم کونسل کے چیئرمین، انہوں نے کہا مسئلے کا ایک حل ہے کہ صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے سزائے موت ابھی مقرر کرو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو ایک شیعہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں تائید کرتا ہوں کہ صحابہ کے مستاق کو سزائے موت دو. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تقیہ زبانی تو چل سکتا ہے، تحریر میں تو تقیہ نہیں چل سکتا. بعد میں جب دستخط کرنے کا وقت آیا، کہنے لگا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. زبانی تو بات ہو گئی اور اگلے دن اخباروں میں بھی آ گئی. تو اس کے بعد اس شیعہ نے کہا کہ ہم نے کسی صحابی کی کوئی گستاخی نہیں، شیعہ نے، سپاہ صحابہ خام خواہ میں کافر ہے. وزیر اعظم نے کہا ہاں میرے نوٹس میں بھی آیا ہے کہ شیعہ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. بہت اچھا، سبحان اللہ، تیرے نوٹس تو پوری گالی آئی ہوگی. کہتے ہمارے نوٹس میں بھی آیا ہے کہ سپاہ صحابہ خام خواہ زیادتی کا. جب وزیر اعظم نے یہ کہا اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. میں نے کہا نہیں، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں، سارے مکاتب فکر کے علماء اور وزیر اعظم اور وزراء کی موجود. میں نے کہا میری بات سنے بغیر اجلاس ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق سے اور محض اس کے فضل و کرم سے میں کھڑا ہوا. اور میں نے کھڑے ہو کر کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خمینی کی، یہ خمینی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی کشف اسرار، اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. جب میں نے یہ کہا پورے مجمع میں سناٹا پائی ہو. میں نے کہا شیعہ سنی اتحاد کی بات کرنے والے مولویوں آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. خمینی نے لکھا, کتاب کا نام کشف اسرار, 119 صفحہ ہے, ایران کی چھپی ہوئی ہے, اور اس شخصیت کے بارے میں لکھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا, اور اسی کتاب کے 114 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں, اور اسی کتاب کے ٹھہرے اور اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عثمان نعوذ باللہ کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. مسلمانوں وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی دی, وہ بھی فوت ہو گئی تو فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, باری باری سب فوت ہوتی جاتی, سب کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا جاتا. بورے والا کے مسلمانوں جن کو تم اپنی بیٹیاں دو وہ تو شریف کہلائیں, جن کو رسول اللہ اپنی بیٹی دے اور خدا کے حکم سے دے اور جبریل امین کی وحی سے دے اس کو 14 صدیوں کے بعد خمینی کہے نعوذ باللہ کہ وہ بدکماش انسان تھا. کتا نہیں کیا پاگل ہو گئے ہو, کتا کیوں کہتے ہیں؟ کتے نے کبھی صحابہ کو گالی دی؟ ٹھہرو, کی بات پہ غور کرو, جس شخص نے پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہا, ابو بکر عمر کو کافر لکھا, میں اس کو کافر کہنا عبادت سمجھتا ہوں. عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بلند آباد سے عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جب میں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ کتاب پیش کی پورے اجتماع میں علماء نے کہا کہ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں. اور اسی اجلاس میں ایک آدمی نے کہا یہ تو ایران کی کتاب ہے, ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو میں نے اسی وقت ایک دوسری کتاب تحفہ حنفیہ جو لاہور سے چھپی ہے, جو غلام حسین نجفی ملون نے لکھی ہے, نواز شریف کی کوٹھی سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر جامعہ المنتظر شیعہ کے مدرسے سے چھپی ہے, اور اس کتاب میں تحفہ حنفیہ میں 250 صفحے پہ اس ملون نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. یہ تحریر ہے. جب میں نے یہ کتاب پیش کی علماء کی چیخیں نکل گئی. مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا اس کو ہم جہنم رسید کریں گے. میں نے کہا جناب تم زبانی بات کرتے ہو, سپاہ صحابہ ان کتابوں کے ریئیکشن کا نام ہے, ان کتابوں پر احتجاج کا نام ہے, ان کتابوں پر رد عمل کا نام ہے, ان کتابوں کے خلاف احتجاج کا نام سپاہ صحابہ ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ابھی کہتے تھے کہ یار شیعہ نے کچھ نہیں لکھا, جب چائے کا وقفہ ہوا میں نے کہا جناب ایک کمیٹی بناؤ, جس کمیٹی جو کمیٹی ان کتابوں پر ریسرچ کرے. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی جائے گی. وہ کمیٹی بنی, اس کے سربراہ مولانا عبدالستار خان نیازی کو بنایا گیا. اس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد 1992 کو اسلام آباد میں ہوا. اسی سال 20 جنوری کو اسلام آباد میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں 30 علماء منتخب جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, بریلوی دیوبندی آل حدیث شیعہ اس میں شامل تھے. اس کمیٹی میں مجھ سے پوچھا گیا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو. میں نے وہ کتابوں کا حوالہ دیا. مجھے کہا گیا کہ تم آئندہ اجلاس میں شیعہ کی تمام کتابیں جن میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا اس اجلاس میں پیش کرو. چنانچہ میں اور ایک بریلوی عالم مولانا محمد شریف رضوی پکر والے اور ایک تیسرے بریلوی عالم مولانا عبد التواب صدیقی مولانا عمر اچھروی کے لڑکے, ان تینوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ شیعہ کا تمام قابل اعتراض لٹریچر آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. چنانچہ اگلا اجلاس بڑی تاخیر سے ہوا, ہم حج پر چلے گئے, واپس آئے, 2 جولائی کا دعوت نامہ مجھے ملا, مولانا ضیاء القاسمی کو ملا, ہم اس اجلاس میں پہنچے. 2 جولائی کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں جب میری باری آئی, میں نے کہا جناب میری اور 3 باقی 2 علماء کی جو ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کر دی ہے. میں 110 کتابیں شیعہ کی جو پاکستان میں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں وہ لے کر آیا ہوں. ان کتابوں میں صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئیں, صحابہ کو کتا بلّا منافق لکھا گیا, صحابہ کو مرتد اور جہنمی لکھا گیا. یہ کتابیں میرے پاس ہیں, 110 کتابیں صندوق کتابوں کے بھر کر میں نے اتمام حجت کے لیے اس پورے ہاؤس میں بٹھا رکھ دیے, اور وہاں 5 شیعہ علماء بھی تھے, ساجد نقوی کا نمائندہ بھی موجود تھا. میں نے کہا جناب یہ ہیں کتابیں, ان کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا, میں تو شیعہ کو کافر کہتا ہوں, اس میں ابو بکر کو کافر لکھا گیا, عمر کو کافر لکھا گیا. اور شیعہ تو آج کی چیز ہے, ابو بکر و عمر تو مسلمہ شخصیتیں ہیں, ان کو کافر کہا گیا. میرے بھائیوں جب وہ کتابیں میں نے پیش کی آپ حیران ہو گئے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کی موجودگی میں میں نے پہلے اجلاس میں جو 28 ستمبر 1991 کو لاہور گورنر ہاؤس میں ہوا تھا اس میں ان کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ جو میں نے ایک دستاویز تیار کی تھی, 55 سیٹ بنائے تھے دستاویز کے جس کا 350 صفحہ تھا, جس میں شیعہ کی تمام کتابوں کے اکستے فوٹو اسٹیٹ تھے قابل اعتراض صفحات کے, وہ کتاب دستاویز پیش کر چکا تھا. لیکن اب یہ دستاویز نہیں تھی, یہ اصل کتابیں تھیں, یہ اصل لٹریچر تھا. قریب تھا کہ فیصلہ ہو جائے کہ اس ملک سے شیعہ سنی تنازع مٹ جائے, جھگڑا مٹ جائے, لڑائی مٹ جائے. لیکن میرے بھائیوں میرے بس میں ہوتا تو مٹ جاتا. میں نے مطالبہ کیا کہ ان کتابوں کو ضبط کرنے کا آج اعلان کرو, ان کتابوں کے مصنفین کو تختہ دار پہ چڑھانے کا آج اعلان کرو, ہم یہ جھگڑا مٹا دیں گے, یہ تنازع مٹا دیں گے. مجھے بتاؤ یہ میری جائز بات تھی یا نہیں تھی؟ بلند آباد یہ ہمارا جائز مطالبہ تھا کہ نہیں؟ انتظامیہ کے افسروں 10 مرتبہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے, اس تنازع کو مٹائیں. ہم کوئی پاگل تھے؟ شیعہ کے ساتھ ہماری جماعت نہیں بیٹھتی. لیکن میں 3 مرتبہ ٹیبل پہ شیعہ کے سامنے بیٹھا ہوں. کیوں بیٹھا ہوں؟ مجھے امن عزیز ہے. میں نہیں چاہتا کہ روزانہ قتل غارت ہو, روزانہ جنگ ہو, روزانہ جھگڑے ہو, ہر جگہ فساد ہو, ہم نہیں چاہتا. ہمارا مطالبہ جائز تھا یا نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ جائز تھا. تو وہاں پر جب میں نے 110 کتابیں پیش کی تو شیعہ مولوی بھی تھے. مولانا دستار خان نیازی سے میں نے کہا چھوڑے ان کتابوں کو, پہلے میری بات سنیں, ایک کمیٹی بناؤ اس اجلاس میں جس میں شیعہ بھی ہو, بریلوی بھی ہو, دیوبندی بھی ہو, آل حدیث بھی ہو, وہ ان کتابوں پر پہلے ریسرچ کرے کہ یہ کتابیں واقعی شیعہ نے لکھی. میری جائز بات تھی نہیں؟ واقعی اس میں صحابہ کو کافر مرتد اور منافق لکھا گیا؟ واقعی ان کتابوں میں حضرت عائشہ کو منافقہ لکھا گیا؟ یہ ریسرچ کرے. تو مولانا نیازی نے کہا اس پر بات لمبی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں, یہ کمیٹی بنا. اس نے کہا کمیٹی نہیں بناتے, اب ہم ابھی کتابیں دیکھتے ہیں. چنانچہ کچھ علماء کو میں نے کتابیں لکھا, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, کان پکڑے. ہائے, ایک کتاب قول مقبول, وہ کتاب جب پہلا ایڈیشن اس کا چھپا تھا, مولانا حق نواز شہید کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا وہ بڑے پریشان تھے. میں نے کبھی ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس دن ان کی آنکھوں سے آنسو تھے. اور ان کے سامنے یہ کتاب تھی قول مقبول, جس کے 420 صفحے پر غلام حسین نجفی ملون نے لکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم, رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ رقیہ نے ام کلثوم جب فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. یہ تاریخ, یہ کتاب مولانا حق نواز پڑھتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے مسلم, مجھے کہتے تھے دیکھو آج پاکستان کے کسی چودھری کی بیٹی کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا, کسی عام آدمی کی ماں کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا, کسی کی بہن کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا. 14 صدیوں کے بعد پیغمبر کی بیٹی اس ملک میں لوارث رہ گئی کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں یہ تحریر ہو. اگلے دن کبیر والے میں جلسہ تھا, مولانا حق نواز نے اس جلسے میں یہ کتاب دکھائی اور کہا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لانا. میرے بھائیوں ہمارے درد کو تو سنو, ہمارے دکھ کو تو سنو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو ذرا تصور کرو کہ کوئی شخص تمہارے باپ کو کنجر کہے, برداشت کرو گے؟ تمہاری ماں کو کنجری کہے, برداشت کرو گے؟ اور میں ابھی اس جلسے میں نواز شریف کو گالی دوں برداشت کرو گے نواز شریف کے حامیوں؟ کرے گا کوئی حامی برداشت؟ وہیں کو میں برا کہوں برداشت کرو گے؟ نہیں. جو وہیں کا حامی ہے وہ نہیں برداشت کرے گا, جو نواز شریف کا حامی ہے وہ نہیں برداشت کرے گا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا پیغمبر کے صحابہ اتنے لوارث ہیں کہ صحابہ کو کافر لکھا جائے ہم برداشت کریں, صحابہ کو مرتد لکھا جائے ہم برداشت کریں, صحابہ کو گالیاں دی جائیں ہم چپ کر جائیں, چادر تان کے سو جائیں؟ مولویوں تمہاری مولویت میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, ذمہ داروں تمہاری زمینوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, تاجروں تمہاری تجارت میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن مجھے بتاؤ قیامت کے دن اپنے پیغمبر کو کیا جواب دو گے جب یہ ساری کتابیں سامنے آئیں گی اور صدیق اکبر یہ کتاب لے کر پیغمبر کی عدالت میں پیش ہوگا. یہ کتاب ہے شیخ سقیفہ کتاب کا نام ہے, یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے, اس کتاب کا نام شیخ سقیفہ علی اکبر شاہ لکھنے والا, اوپر ابو بکر صدیق کا نام ہے, نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہے. بلند آواز سے لعنت کرو, بلند آواز توجہ مسلمانوں اور توجہ کرو, توجہ توجہ, یہ کتاب ہے ٹائٹل دیکھو ٹائٹل, اس کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام ہے, نیچے کتے کا کارٹون ہے. مجھے بتاؤ میں کسی سیاستدان کا کارٹون بناؤں تو مقدمہ بن جائے؟ آئے صدیق اکبر جس کو رسول اللہ نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا, جس کو پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا, اس کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے؟ اور یہ کتا یہ بدماش اندر لکھتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا اس کے پاس حکومت ہوگی, ابو بکر حکومت کے لالچ میں نبی کے ساتھ چمٹ گیا, پیغمبر کا پتا چلا جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیا, نبی کے ساتھ چمٹا رہا, مکے میں چمٹا رہا, پھر مدینہ میں چمٹ گیا, جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا. یہ دیکھو او بدماشو او بے ایمانو او کافرو او مرتدو او ایمان سے خارج لوگو, یہ تو بتاؤ اور صدیق اکبر 18 سال کی عمر سے 61 سال کی عمر تک محمد کا رفیق رہا, 2 سال تک خلیفہ رہا, جس دن اس نے نبی کا کلمہ پڑھا اس دن تو لاکھوں درہم کا مالک تھا, اور جس دن جنازہ اٹھا اور ٹاکیوں کے کپڑے اس کے جسم پہ تھے, اس نے رسول اللہ سے کیا لیا؟ پیغمبر اگر قیامت کی صبح کو رسول اللہ کی عدالت میں ابو بکر صدیق نے آ کر یہ کتاب پیش کر دی, یہ توہین بتا دی کہ پاکستان اے اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو دولت بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, آئے میں نے تیری اپیل پر ٹاکیوں کے کپڑے پہن لیے تھے, میں نے ٹاٹ کا لباس اے محمد تیرے کہتے پہ پہن لیا تھا, میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے, مولوی سوئے رہے, پیر سوئے رہے, حکمران سوئے رہے, چودھری سوئے رہے, دیندار سوئے رہے, آئے آپس کے جھگڑے کرتے رہے, لیکن میری عزت کے لیے کسی نے آواز نہ اٹھائی. بتاؤ مولویوں قیامت کی صبح کو کیا جواب؟ جو اسلام آباد میں تھا ٹھہرے بھی, اسلام آباد کے اجلاس جب میں نے شیعہ کی 110 کتابیں حکمرانوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے شیعہ کے نمائندوں سے کہا جی بتاؤ اس کا کیا جواب؟ آپ حیران ہوں گے جیسے ان کو سانپ سونگ گیا ہے کوئی جواب نہیں آیا. تو افتخار حسین نقوی جو نمائندہ تھا ان کا اس نے کہا یہ کتابیں ٹھیک ہیں ہم نہیں غلام حسین نجفی کو جانتے, اس نے کہا ہم غلام حسین نجفی کو ہم نہیں حسین بخت جاڑے کو جانتے, اکبر شاہ کو ہم نہیں جانتے. میں نے کہا اور کس کو جانتے ہیں؟ خمینی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس نے بھی تو لکھا ابو بکر کافر عمر کافر. کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں. میں نے کہا یہ کتابیں ہیں؟ تو ایک مولوی ان کا کہنے لگا جو کتاب ایران سے میں لایا ہوں کشف اسرار اس میں تو یہ عبارت نہیں. بڑی دلچسپ بات ہو گئی وہاں, اور جس نے یہ کہا اس کا گھر اسلام آباد تھا. میں نے کہا جی آج ہی فیصلہ کرتے ہیں, جو کتاب یہ ایران سے لایا ہے اس کا گھر اسلام آباد ہے, ابھی ایک گھنٹے کی مہلت ہے گاڑی میں دیتا ہوں وہ کتاب یہاں لے آئے, اگر اس کتاب میں یہ عبارت نہ ہو جو یہ لایا ہے تو میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں, میں اپنا موقع بدلتا ہوں. ٹھیک ہے, جب مجھے پتا تھا یہ دجل کر رہا, اس فریب کا مجھے پتا تھا کہ یہ کرتے فریب, جب میں نے یہ کہا اس نے کہا بھائی اتنی جلدی شاید وہ کتاب نہ ملے. تیرا گھر تو یہاں اسلام آباد میں ہے, کتاب تو لایا ہے, تو نے میرے سامنے بولا ہے. اس کے بعد افتخار نقوی نے ایک اور پینترا بدلا. اس نے کہا جناب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 1980 میں بنی, 80 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی. یہ اس کی بات بڑی عجیب تھی. میں نے کہا خمینی کی کتابیں ایران سے جو آئی ہیں وہ تقسیم تو تم نے کی ہے لیکن خود نہیں چھاپی. کہ نہیں چھاپی. میں نے کہا اگر میں تمہاری چھپی ہوئی کتاب تمہیں یہی دکھا دوں اسی جگہ پر. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ہو گیا ہے دیکھو ابھی. میں نے صندوق سے یہ کتاب نکالی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے خمینی کا. اور یہ چھپا کہاں سے ہے؟ یہ لکھا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. یہ کہاں سے چھپا ہے؟ تحریک نفاذ وہاں سے چھپا. اور میں نے کہا یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تمہاری ہے یا کسی اور کی ہے؟ اس کا بھی پتہ چل جائے نا. کل کو یہ نہ کہے کہ یہ ایران والی ہے حالانکہ یہ اس میں لکھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. کہنے لگا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے اس کے 46 صفحے پر خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں بہت جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر. دیکھو یہ تھا مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا نقوی صاحب اب بتائیں. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا اس میں یہ عبارت. برسرے میدان پوری امت کے سامنے شیعہ کو ہم نے اللہ کی توفیق سے رسوا جھوٹا کیا. کوئی جواب نہیں آیا. مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا کہ اگر صحابہ کے گستاخ کو میں سزائے موت حکومت سے منظور نہ کرا سکا تو میں وزارت سے استعفی دے دوں گا. انہوں نے اس اجلاس میں یہ وعدہ کیا ہمارے سے. اب اس کے بعد دوبارہ اجلاس تو نہیں ہوا. ہم نے ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کر دیا. ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلاتی ہے, یہ جناب تشدد کرتی ہے. مجھے یہ تو بتاؤ فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں؟ اتنے بڑے اجتماع میں میں پوچھتا ہوں فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ میں نے حکمرانوں سے پوچھا حکمرانوں تم ہی بتا دو فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں. کسی حکمران کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ فرقہ واریت کا معنی کیا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. سپاہ صحابہ فرقہ نہیں ہے, سپاہ صحابہ جماعت ہے. جو جماعت ہوتی ہے وہ فرقہ نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور جو جماعت سے علیحدہ ہو فرقہ وہ ہوتا ہے. شیعہ جماعت سے نکلا ہے اس لیے اس کا نام ہے رافضی. رافضی کا معنی ہے جو جماعت سے نکل جائے وہ ہے فرقہ. تو فرقہ کون ہے؟ شیعہ. سپاہ صحابہ فرقہ نہیں ہے. اور فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مسلمان فرقوں کی آپس کی لڑائی کو فرقہ واریت کہتے ہو تو سپاہ صحابہ کا کسی مسلمان فرقے سے کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی نہیں. بریلوی, دیوبندی, آل حدیث سب مسلمان ہیں, ہماری کوئی جنگ نہیں. ہماری کوئی جنگ تو پھر ہم فرقہ ور پرور کیسے ہوئے؟ اور اگر کافر اور مسلمان کی لڑائی کو فرقہ واریت کہتے ہو تو پھر اکیلا ہمارا کوئی قصور ہے؟ پھر تو پاکستان بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر بنا. کرو غور, پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا. بنا ہے یا نہیں؟ کون سی دو قومیں؟ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں. تو دو قوموں کے نظریے پر پاکستان بنا تو پھر تو پاکستان کی بنیاد ہی فرقہ واریت پر رکھی گئی. پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں فرقہ پرور؟ فرقہ واریت, فرقہ واریت یہ ہے کہ ایک جماعت فرقہ ہے شیعہ اور وہ یہ کہے کہ میری آبادی تو 2% ہے پاکستان میں لیکن میں 98% اکثریتی آبادی پر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتی ہوں. وہ جماعت یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کہ فقہ جعفریہ کا پاکستان میں نفاذ کرنا. تو نفاذ کس ملک پر کرنا؟ جہاں 98% سنی ہے وہاں 2% اپنا نظام نافذ کرے. یہ ہے پھر کاوریت. اور یہ ایران کے 1979 کے انقلاب کے بعد پاکستان میں ایران کی حکومت نے یہ جماعت بنوائی, ورنہ پہلے کیوں نہیں تھی. اور سپاہ صحابہ کیوں بنی؟ سپاہ صحابہ اس کے رد عمل کے طور پر بنی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کافر کافر کا جو نعرہ ہے, میں مانتا ہوں کہ قرآن میں نہیں ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ حدیث میں نہیں ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے اور صحابہ نے کافر کافر کا نعرہ نہیں لگایا, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کافر کافر کا نعرہ تمہیں پتہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ رد عمل ہے. یہ کیا ہے؟ رد عمل. ایک آدمی کی ماں کے سر پر کوئی آدمی اینٹ مارے اور اس کا ماں کا سر زخمی ہو جائے اور وہ اپنی ماں کا سر پکڑ کر بیٹھا ہو اور اس کے سر پر پٹی باندھ رہا اور پٹی باندھتے ہوئے اس کی چیخ نکل جائے, وہ رو پڑے, وہ چلانے لگ جائے, کیوں؟ اس کی ماں کا سر پھٹا ہے. اس وہ اپنی ماں کے سر پر پٹی باندھتے ہوئے رو رہا چیخ رہا, اور تم میں سے کوئی آدمی آ کر کہے کہ تم نہ رو, تمہارے رونے سے ملک کا امن خراب ہوتا, تمہارے رونے سے ملک تباہ ہو رہا ہے. عائشہ صدیقہ میری ماں ہے, اس کو منافقہ کہا گیا, اس کے سر پر اینٹ ماری, میں اس کے سر پر اس کے پاس بیٹھ کر مرہم پٹی کرنا چاہتا ہوں. میں مرہم پٹی کا کیا مطلب؟ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تحریریں مٹ جائیں, یہ لٹریچر ختم ہو جائے, اور جب میں کوشش کرتا ہوں تو کوشش کے دوران میری چیخ نکل جاتا, میرا واویلا ہو جاتا. تو تم مجھے کہتے ہو کہ تم نہ رو, تمہارے رونے سے امن خراب ہوتا ہے. جس نے اینٹ ماری ہے اسے کچھ نہیں کہتے ہو, جس نے کتاب لکھی ہے اسے کچھ نہیں کہتے ہو, جس نے میری ماں کو طوائفہ لکھا ہے اسے کچھ نہیں کہتے ہو. میں روتا ہوں تو مجھے روکنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو, سپاہ صحابہ کافر کافر کا جو نعرہ لگاتی ہے, یہ چیخو پکار کر رہی ہے, یہ واویلا کر رہی ہے, یہ آہوزاری کر رہی ہے, یہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہے. اگر تم اینٹ مارنے والے کو نہیں روکو گے اور مجھے چیخنے سے روکو گے تو میں تمہارے امن کا یہ فلسفہ پاؤں کی ٹھوکر اڑا دوں. ٹھہرو ٹھہرو, میں کہا. اور آج جہاں پورے والا میں بھی کہنا چاہتا کہ شیو, تمہاری کتابوں کی وجہ سے, تمہارے لٹریچر کی وجہ سے, خمینی کی تحریروں کی وجہ سے سپاہ صحابہ تمہیں کافر کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو آؤ ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف رٹ دائر, ٹھیک ہے؟ یہ ہماری جائز بات ہے یا نہیں؟ اور ہائی کورٹ میں موقف یہ رکھو کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پاکستان میں سپاہ صحابہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے, جھگڑا کرنا چاہتی ہے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں. سپاہ صحابہ کو اس جرم میں کہ وہ ایک مسلمان فرقے کو کافر کہہ رہی ہے, اس جرم میں سپاہ صحابہ کو روکا جائے یا ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے. اگر تم سنجیدہ ہو اس بات میں کہ تمہیں کافر نہ کہا جائے, ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف ریٹ دائر کرو اور بحثیت ملزم کے مجھے عدالت میں طلب کرو. اگر عدالت میں تمہاری کتابوں سے, تمہارے لٹریچر سے, تمہاری گفتگو سے, تمہارے عقیدے سے, تمہاری بنیادی اور اساسی کتب سے میں تمہارا کفر ثابت نہ کر سکا, اسی عدالت میں مجھے گولی مار دو, میرا خون تم پر معاف ہے, تمہیں نئی پابندی لگانے کی ضرورت پڑے گی, ہم ویسے مٹ جائیں گے. اور اگر تم میرے چیلنج کو قبول نہیں کرتے, کتابیں ضبط نہیں کرتے, کتابیں ختم نہیں کرتے, لٹریچر تحریر کرنا بند نہیں کرتے ہو, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کفر کے اعلان سے میری جماعت کے 8 سال کے بچے کو بھی روک نہیں سکتی. 1992 کو غلام حسین نجفی کے خلاف ہم نے پاکستان کی حکومت کے سامنے سارا لٹریچر اس کا پیش کیا. اب دیکھیں اس اجلاس کے بعد کم از کم یہ کتابیں بعد میں تو نہیں چھپنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کتاب 1 مہینہ پہلے چھپی. کتاب کا نام ہے نسخ خلافت بلا فتح. کتاب کا کیا نام ہے؟ نسخ خلافت بلند آواز سے, نسخ خلافت. اس کتاب یہ لاہور سے چھپی ابھی تازہ 1 مہینہ. غلام حسین نجفی نے اس کو چھاپا, اسی نے لکھا. غلام حسین نجفی موجود ہے, پریس موجود ہے, کتب خانہ موجود ہے, مدرسہ موجود ہے, چھاپنے والا موجود ہے, لکھنے والا موجود ہے. اور اس میں کیا لکھا؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ابو بکر کے خلاف. کیا ہم کریں بتاؤ؟ تم ہی بتاؤ کیا کرو. سپاہی صحابہ یہ یاداشت پیش کرنا چاہتی ہے صدر ایران کو، تم مولانا اعظم طارق کو اسمبلی میں جانے نہیں دیتے کہ تمہارا بابا کہیں ناراض نہ ہو جائے. اتنی بھی کیا بے اعتنائی ہے. مولانا اعظم طارق صاحب نے ایک یادداشت تیار کی تھی، رات کے 3 بجے تک ہم وہ یادداشت لاہور میں تیار کرتے رہے. صبح 7 بجے مولانا لاہور سے اسلام آباد پہنچے، ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کیا. وہ یادداشت کیا تھی؟ ایرانی صدر کے نام ہم نے ایک خط لکھا تھا کہ جناب تم یہ کہتے ہو کہ شیعہ سنی تنازع نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہیں سالس بنانے کی بات کی جس پر میری جماعت کے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا، لیکن میں نے تمہارے دعوے کے مطابق کہ تم نے 3 کتابیں لکھی جس میں لکھا کہ میں شیعہ سنی لڑائی پر یقین نہیں رکھتا، تو میں نے کہا کہ چلو تم اس بات میں سنجیدہ ہو کے یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، تو چلو ہم تمہیں سالس بناتے کہ یہ کتاب ہے کشف اسرار، خمینی نے ایران سے لکھی چھاپی، تمہارے دور میں چھپی، پاکستان آئی، ان کتابوں پر ایران میں پابندی لگاؤ یا پابندی ایران میں نہ لگاؤ، پاکستان آنے پر پابندی لگاؤ. یہ جائز بات تھی یا نہیں تھی؟ اور خمینی نے الحکومت الاسلامیہ کتاب چھاپی جس کے 40 صفحے پہ خمینی نے کہا 1,24,000 انبیاء ہمارے 12 اماموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خمینی کی کتاب وہاں سے چھپی پاکستان میں آئی، میں نے کہا اس پر پابندی لگاؤ. اور یہ تحریر الوسیلہ خمینی کی کتاب جس میں خمینی نے کہا کہ کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، یہ تحریر الوسیلہ. میں نے کہا جناب یہ تمہاری کتاب اس سے چھپی، اگر تم شیعہ سنی تنازع ختم کرنے میں مخلص ہو تو ان کتابوں کو پاکستان یا دنیا کے مسلمان ملکوں میں مت بھیجو. میرے ہماری یہ بات جائز تھی یا غلط تھی؟ تو اس یہ یادداشت، اور دوسرے نمبر پر یہ یادداشت ہم پیش کر رہے تھے کہ ایران میں ہزاروں علماء اہل سنت کے جیلوں میں پڑے تھے، چل رہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اصفہان کی یونیورسٹی میں 22,000 طلبہ داخل ہیں، ایک بھی سنی طالب علم کو داخلہ نہیں دیا. 35% ایران میں سنی آباد ہے، 35% 35% سنیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں. سن 1983 میں خمینی نے جو دستور بنایا ایران کا، اس دستور کی شک نمبر 12 میں ہے کہ ایران کا صدر، ایران کا وزیر اعظم، ایران کا کہ وزیر مشیر، اور حتیٰ کہ ایران کے پارلیمنٹ کے ممبران، حتیٰ کہ بلدیاتی ادارے کا کوئی چیئرمین شیعہ اسنا عشری مذہب کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ قانون بنا. جو ایران کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لا شیعہ ولا سنیہ، کوئی شیعہ سنی میں فرق نہیں، وہ جب دستور بناتی ہے تو منافقت کرتی ہے. وہاں 35% سنی، یہاں پاکستان میں 2% شیعہ، ہر گلی میں امام باڑہ مانگے، ہر گلی میں اپنا عبادت خانہ تعمیر کرے، ہر علاقے میں تازیہ اور جلوس نکالے، اور ایران میں 35% سنی ہے، اور کوئی سنی کسی بلدیاتی ادارے کا نہ ممبر بن سکتا ہے نہ چیئرمین بن سکتا، حتیٰ کہ کوئی سنی وزیر نہیں بن سکتا، مشیر نہیں بن سکتا. تہران میں 6.5 لاکھ سنی آباد، تہران شہنشاہ ایران کے دور میں 6 لاکھ سنیوں کے لیے، اس وقت ان کی تعداد 4.5 لاکھ، ان کے لیے تہران کے پاکستانی سفارت خانے میں جمعہ کی نماز کا انتظام تھا، لیکن خمینی نے آ کر سفارت خانہ ایران پاکستان میں بھی نماز جمعہ پر پابندی لگا، اور وہ پابندی آج تک موجود ہے. 1984 میں بیمارستان قلب، ایک اسپتال ہے ایران میں دل کے مریضوں کا اسپتال، وہاں خمینی زیر علاج تھا، اور اسی وارڈ میں سنیوں کے عالم مولانا عبدالعزیز بھی زیر علاج، آپس میں ان کی ملاقات ہوئی. مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا خمینی سے کہ شہنشاہ ایران کو اتارنے میں ہمارا بھی حصہ، اس وقت تم کہتے تھے سنیوں کو پورے حقوق ملیں گے، لیکن اب کتنے سال ہو گئے، 6 سال 5 سال ہو گئے، سنیوں کی مسجد تہران میں نہیں ہے، اس کے لیے اجازت دی جائے. تو خمینی نے کہا ہم ابھی اجازت دیتے ہیں، لیکن 1984 سے لے کر آج 92 ہو گیا، تہران میں آج تک سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں. میرے بھائیوں پورے ایران میں کوئی سنیوں کا مدرسہ نہیں، ایرانی بلوچستان میں جہاں پرانے مدرسے کام کر رہے ہیں، ان مدرسوں کے علماء پر پابندی. کوئی عالم تقریر نہیں کر سکتا, کوئی عالم پمفلٹ نہیں چھاپ سکتا. میرے بھائیوں, ایران میں ابو بکر صدیق کی شان میں ایک عالم مولانا عبد الوہاب نے 10 صفحے کا پمفلٹ لکھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان لکھی, شیعہ کا نام تک نے لکھا. ان کو 3 مہینے پہلے ایران میں پھانسی دے دی اس پمفلٹ کے. یہاں پاکستان میں ابو بکر صدیق کے خلاف یہ کتاب چھپے, نہ مصنف کا کچھ ہو نہ کتابوں پر پابندی لگے, ابو بکر کا نام لکھ کر کارٹون بنایا جائے اور یہ خمینی کی وصیت چھپے, یہاں کوئی پابندی نہیں. میرے بھائیو, ایران میں آج سے 290 سال پہلے ایران سنیوں کا ملک تھا. کس کا ملک تھا؟ ایران سنیوں کا ملک تھا. اسماعیل صفوی ایک بادشاہ شیعہ آیا, اس نے آتے ہی ایران کو شیعہ اسٹیٹ ہونے کا اعلان کیا اور 40,000 علماء سنیوں کے شہید کرایا. پاکستان میں بھی شیعہ اسی طرح کا انقلاب لانا چاہتا ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کا کے 2 سیکٹری اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے 22 افسر شیعہ, غلام حیدر وائی کے دفتر میں 18 افسروں میں 13 افسر شیعہ, ہر محکمے میں شیعہ. سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ شیعہ کو ان کے تناسب آبادی کے طور پر, تناسب آبادی کے اعتبار پر کلیدی عہدے دیے جائیں اور باقی تمام کلیدی عہدوں سے شیعہ کو ہٹایا جائے. ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ اور میرے بھائیو, پاکستان کو سنی سٹیٹ کرا دیا. یہ سیلاب کے بارے میں جو پاکستان کی حکومت نے کام کیا میرے بھائی, اس میں بڑی بدعنوانی ہوئی. جیلوں میں کیا ہوا؟ وزیر اعظم صاحب ویڈیو بنانے کے لیے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور ویڈیو سے کوئی ان کا کام خالی نہیں جاتا. لیکن مجھے بتاؤ کہ دریائے جہلم میں جب تم نے منگلا ڈیم کا دروازہ اٹھایا آدھی رات کے وقت, تو جو جزیرہ اس جیلم میں موجود تھا اس میں 400 افراد تھے, ان کو تم نے نہیں بتایا, اور صبح سورج نکلنے سے پہلے جزیرے میں ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. اور بی بی سی نے کہا کہ جزیرے میں جو لوگ غرق ہو گئے تھے ان کی آہیں 3 دن تک جزیرے سے آتی رہی لیکن ان کو پوچھنے کوئی نہیں گیا. تمہاری حکومت ہے, تمہیں اس واقعہ پر پاکستان کی حکومت چھوڑ دینی چاہیے. تم نے ہیڈ تریموں پہ کیا کہا؟ وزیر اعظم کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین نے کہا ہم 7 لاکھ روپیہ ان بستیوں میں بانٹ چکے ہیں, تو بریگیڈیئر نے کھڑے ہو کر کہا وزیر اعظم صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے 7 لاکھ نہیں بانٹا, 1 لاکھ بانٹا. تمہارا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین اور وزیر اعلی صاحب, تمہارے ساتھ ملک وال میں کیا ہوا کہ وزیر اعلی صاحب سٹیج پر کھڑے, ایک لڑکے نے میپ چھین لیا, وزیر اعلی سبحان اللہ میپ کھولیا, نعرے وائی صاحب کے خلاف شروع کر دیا. وہ وائی صاحب وہ کو میپ کھو رہے نے, وہ کو کھو رہے, اخیر وہ کھول گیا. تو وائی صاحب سٹیج تو اتر کے تو جناب جدوں وہ تو رخصت ہوئے تو مجمع پیچھے پیچھے, یہ اگے مجمع پیچھے پیچھے, ہیلی پیڈ سے پہنچے مجمع پیچھے, انہوں نے اٹا چک کے جہاز دے ماری اور اینٹوں سے جہاز کا پر ٹیڑا ہو گیا اور پیلٹ زخمی ہو گیا, اور جلدی جلدی ایس پی گجرات کو جہاز سے نیچے اتار دیا, چل پا جا ڈگیا کھوتی تو گسا کمی آتے ونڈی آپ کو شیف اٹھا دی نہیں, تو ایس پی نے آخیا چل اگر تم نے اپنے رویے کو تبدیل نہ کیا تو پورے ملک میں تمہارے ساتھ کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا. سود کے حق میں جو بیانات تمہارے وزرا نے دیے, اس سے بڑا مذاق اسلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کا پتلا آرہ والا میں جلایا گیا, تمہارا کوئی وزیر نہیں بولا, کوئی بشیر نہیں بولا. میں نے آرہ والا میں کہا کہ جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اگر ان کو قانون کے مطابق عدالت نے سزا نہ دی ان اصل ملزمان کو, تو سپاہ صحابہ خود ان کو جہنم رسید کریں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کسی صحابی کی توہین کرے گا سپاہ صحابہ کے خطاب سے بچ نہیں سکے گا, انشاءاللہ. بچ سکے گا؟ آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب، اسلام کا مذاق بہت اڑا لیا تم نے، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے تھے، اسلام کے نام پر کرسی پہ آئے تھے، اسلام کے نام پر تم نے ہم سے ووٹ لیے تھے، تم اسلام کے نام پر ووٹ لے کر شریعت بل کا تم نے مذاق اڑایا۔ یاد رکھو، یہاں بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے مشیر آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان دنیا میں ہے نا منشا؟ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا اور موجوں سے کھیلنے والے بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا؟ سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا آپ کو؟ جن کو سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ، کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر الدعوان الحمدللہ۔